الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، کچھ ملفوظات، کچھ باتیں اللہ والوں کی سنی سنائی جاتی ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے چند ارشاد پیش کیے جاتے ہیں. ایک ذاکر صاحب سے فرمایا کہ نیند کا اگر بار بار غلبہ ہو تو سو جانا چاہیے. ذاکر یعنی ذکر کرنے والے، جن کو ذکر دیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ دیکھا ہو کہ ذکر میں سوتے رہتے ہیں، نیند نکالتے رہتے ہیں، یعنی نیند آتی رہتی ہے. تو ان سے یہ فرمایا کہ بھائی جب غلبہ ہو نیند کا تو سو جانا چاہیے. جب نیند بھر جائے یعنی پوری نیند ہو جائے پھر اٹھ کر ذکر کو پورا کرے، کیونکہ نشاط کے ساتھ ہو تو ذوق و شوق ہوتا ہے. یعنی آدمی کی نیند پوری ہو چکی ہے، بیدار ہے، اب جو ذکر ہوگا تو آدمی کو اس میں مزہ آئے گا، ذوق بھی ہوگا، شوق بھی ہوگا. ورنہ تو عدد ہی کا پورا کرنا ہوتا ہے، بس یہ تعداد پوری ہو جائے. اس لیے جب نیند کا غلبہ ہو تو پھر آدمی کو سو جانا چاہیے. کبھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی کو اس صورت میں تعداد کم ہو جائے اور پھر دوبارہ موقع نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن غفلت کے ساتھ ذکر سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نشاط اور چستی کے ساتھ ذکر کرے. ایک واقعہ سنایا، حضرت قدر علیہ السلام علماء کا قول یہ ہے کہ انبیاء کرام میں حضرت خضر ہیں. اور خضر کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، خضر اور خضر فعیل کے وزن پر اور خضر فعال کے وزن پر. حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم بن ادہم سے ملنے آئے. مقام دیکھو کتنا اونچا مقام ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے حالات میں حضرت شاہ کے مختار صاحب بار بار فرماتے تھے کہ سلطنت بلخ کی سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی. اتنا بڑا حال، کوئی معمولی بات نہیں، آدمی اپنے ارادے سے اختیار سے حکومت چھوڑ دے، سلطنت چھوڑ دے اور فقیری اختیار کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے. خیر، ملنے کے لیے آئے، سلام مصافحے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم پھر ذکر اللہ مشغول ہو گئے. تو ادھر ملاقات کی، مصافحہ کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے بڑا تعجب کیا کہ یہ تو بڑے بے فکر ہیں. فرمایا بھائی تم بڑے بے فکر ہو، لوگ تو برسوں میرے ملنے کی تمنا میں رہتے ہیں لیکن ملنا نصیب نہیں ہوتا. تم سے میں خود ملنے آیا لیکن تم نے میری طرف توجہ بھی نہیں کی. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا جسے خدا سے ملنے سے فرصت ہو وہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے. جسے خدا سے ملنے کی فرصت، یعنی جس کو خدا سے ملنا نہ ہو تو تم سے ملے. مجھے تو خدا سے ملنا ہے تو میں خدا سے ملنے میں لگا ہوں ذکر اللہ میں، میں تم سے کیوں ملوں گا. اتنا اونچا مقام. حضرت خضر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ جو وہی خضر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کی ملاقات ہوئی اور جن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، یا یہ کوئی اور خضر ہیں. محدثین رحم اللہ کا تو خیال یہ ہے کہ ان کا تو انتقال ہو چکا جیسے ہر انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا. ظاہر ہے اتنی لمبی عمر تو کس کی ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو لوگ اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج سے 100 سال کے بعد اس تاریخ کو نوٹ کر لو، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، سب انتقال کر جائیں گے. اور یہ بات 10 ہجری میں فرمائی. تو کم سے کم 110 ہجری میں تو کوئی بھی صحابی نہیں تھا، سب کا انتقال ہو چکا تھا. تو یقین حضرت خضر بھی انتقال کر چکے ہوں گے، کیونکہ روئے زمین پر کوئی جو باقی ہے اس وقت وہ نہیں رہے گا، تو وہ بھی اگر ہوں گے تو انتقال ہو چکا ہوگا، اور ابراہیم بن ادھم تو بعد کے لوگوں میں، اور مختلف زمانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت خضر سے اولیاء کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے. تو اب اس میں دوسرا قول ان حضرات کا جو صوفیہ کہلاتے ہیں، عارفین کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، لیکن لوگوں کی نظروں سے روپوش رہتے ہیں، کبھی کبھی کسی ولی اللہ کو ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت ان کی عمر بھی لمبی رکھی، جیسے شیطان کی عمر بھی لمبی رکھی ہے، مہلت دے دی. آیت کریمہ ہے نا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. تو شیطان بھی جن ہے، مخلوق ہے، تو جب اس کی عمر اتنی لمبی ہو گئی تو اگر حضرت خضر کی عمر لمبی ہو جائے تو کیا اشکال ہے، ایسا ممکن ہے. اور وہ جو روایات میں آتا ہے کہ دجال سے ایک مرد مومن مقابلہ کرے گا مدینہ سے باہر نکل کر، تو ان حضرات کے رائے کہ وہ یہی خضر ہوں گے جو ان سے مقابلہ کریں گے، اور پھر دجال کے ہاتھ وہ شہید ہوں گے. تو یہ عارفین اور صوفیہ کا قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ خضر یا خضر یہ ایک مستقل منصب ہے، عہدہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس عہدے پر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوں وہی اب تک چلے آ رہے ہوں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن جو بھی اس عہدے پر جاتا ہے تو ان کو خضر کہتے ہیں، تو وہ سلسلہ باقی ہے اب تک، ایک مخصوص عہدہ ہے جن کو تکوینی امور کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک مستقل ایک نظام ہے تکوین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ افراد کو پیدا کر دیتے ہیں. ہر دور میں ایسے انسان رہے جو تکوینی طور پر اللہ کے امور کو انجام دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، لیکن پہچاننے والے بات پہچان لیتے ہیں. یہ لمبی بحث ہے، اس کو یہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں کہ اس بات کو جاننے کے وہ کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کون کون ہوتے ہیں اور کیا ان کے علامات ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کا عہدہ جو ہے وہ تکوینی عہدہ ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جو کام انجام دینے ہوتے ہیں وہ انسان سے، جس طرح انسان خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جو ظاہری شریعت ہے اس کے تمام انسان پابند ہیں، ہر ایک مکلف ہے کہ انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، یہ شریعت مطہرہ ہے. اور کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہونے ہوتے ہیں، اس کے لیے بعض انسان مقرر ہوتے ہیں. تو خیر، حضرت خضر اس کے لیے تھے اور یہ شعبہ باقی ہے، تو جو بھی شعبے پر ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے اللہ والوں سے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے انہی کی ملاقات رہی ہوگی اور یہ واقعہ سامنے آیا. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، دونوں طرف بال ان کا ربط ہے، تعلق ہے. تو اس لیے محدثین کی طرح انکار تو نہیں کر سکتے کہ اب خضر نہیں رہے، انکار کر دے، ختم ہو گئے. تو ان پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ اب 110 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا، اس کا کیا جواب؟ تو شیخ رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس وقت ممکن ہے حضرت خضر زمین پر نہ ہو، پانی پر کسی کی کشتی توڑنے میں لگے ہوں. یہ کہا نا کہ زمین پر نہیں رہیں گے، جو اس وقت روئے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے اس وقت حضرت خضر زمین پر نہ ہو بلکہ پانی پر ہوں، تو مستثنا ہو گئے. ایک بات فرمائی جو حدیث سے بھی معید ہے، فرمایا کہ عورتیں تھوڑی سی تھوڑی چیز بھیجنے میں یا تو اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں یا میری شان کے خلاف سمجھتی ہیں، یعنی بعض مرتبہ عورتیں کچھ کھانے پینے کی چیز بھیجنا چاہتی ہیں تو زیادہ مقدار میں بھیجتی ہیں، اور جب زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی تو نہیں بھیجتی، یعنی تھوڑی سی چیز کیا بھیجے، تو یا تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں یا یا میری شان کے خلاف. فرمایا یہ تو دین نہیں، محض دنیا ہوا، محض دنیا ہوئی. دین کی بات کیا ہے کہ جو بھی انسان کے دل میں آئے کہ پیش کرنا ہے پیش کر دے. دنیا داروں میں دیکھا ہے کہ دوستوں سے بھی تکلف اور تصنع سے ملتے ہیں، بناوٹ سے ملتے ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے میں شان کا بہت خیال رہتا ہے. دین کے معاملے میں سادگی ہے، جو چیز ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے یہ مضمون کہ لا يحقرن جارۃ لجارتیہ ولو فرسن شاتن، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو دینے میں چھوٹی چیز کو معمولی نہ سمجھے، چھوٹی چیز بھی دینا چاہے دے دے، یعنی کہ زیادہ مقدار میں دے، چاہے وہ فرسن شاتن بکری کا کھر کیوں نہ، جس کو ہم پائے کہتے ہیں. اگر پائے کا گوشت، پائے کا شوربہ تیار کیا ہے، اس میں بوٹی برائے نام ہوتی ہے، اور جو بوٹی ہوتی ہے وہ بھی ہڈی ہوتی ہے، چوس کر پھینکنے کی ہوتی ہے، باقی شوربہ ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر شوربہ بھی بھیجنا ہو تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، اور اگر کوئی بھیجے کسی کے یہاں تو لینے والا اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ کیا بھیجا، ارے بھائی یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہدیہ دینے لینے میں یہ آدمی خیال نہ کرے کہ بھائی جب زیادہ مقدار ہوگی تب ہدیہ دوں گا، تھوڑی مقدار کو ہدیہ دینے میں آدمی کو عار محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، ایسا نہیں. اور ہمارے یہاں بعض دوست کھانا بھیجتے ہیں تو اتنا کھانا بھیجتے ہیں تین دن چلتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہمارے پیٹ کو پہلے دیکھ لو، ناپ لو، پھر بھیجا کرو. اس میں میں ایک بات سکھاتا ہوں ادب کی اور طریقے کی، کہ کسی کے یہاں کھانا بھیجنا ہو اگر زیادہ مقدار میں بھیجنا ہو تو پہلے سے اطلاع کر دے کہ آج فلاں وقت یا کل فلاں وقت میں آپ کے یہاں کھانا بھیجوں گا یا بھیجوں گی، تو انہیں انداز ہو جائے، پھر وہ گھر میں نہ پکائیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بھی کھانا پکتا ہے اور دوسرے گھر سے بھی اتنی مقدار میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ کھانا باسی بلکہ اور نہ معلوم کتنے دن تک چلتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ایک طرح کی ناقدری بھی ہوتی ہے کہ بھائی موجود ہے کھانا اور پھر آ گیا، اور اتنا آ گیا کہ جس کو پورا کرنا مشکل ہے. اور تھوڑی چیز بھیجنا اس کے لیے اطلاع کی ضرورت نہیں، جیسے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں کوئی چیز بھیجتے ہیں، ہوتا ہے ہر گھر میں رمضان میں تو ماشاء اللہ ہر ایک کے دل میں بات آتی ہے چلو ہمارے گھر میں پکا، فلاں 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 گھر میں دے دو. تو تھوڑی مقدار بھیجنے میں کوئی اطلاع کی ضرورت نہیں، لیکن زیادہ مقدار بھیجنی ہو تو پھر اطلاع پہلے سے کر دے کہ بھائی آج ہمارے یہاں سے آپ کے یہاں آئے گا یا فلاں گھر سے آئے گا. تو یہ اطلاع کرنے سے سہولت بھی رہتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. عسر کی شکایت پر فرمایا، ایک صاحب نے تنگی کی شکایت کی کہ بہت تنگی ہو رہی ہے، فرمایا یہ انبیاء کی سنت ہے، رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں. ہاں دعا کرنا چاہیے، کوئی وظیفہ پڑھ کر رزق بڑھ جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا ضرور کرے، اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، اور تعلق پیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب یہ ہے خوب مانگا کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، جتنا مانگے گا اتنا ہی دل کو سکون ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ سے مانگا. بڑی عجیب بات فرمائی، پھر نہ بھی ملے گا تو بھی سکون رہے گا، اطمینان رہے بھائی اللہ سے تو ہم نے کہہ ہی دیا ہے، اللہ سے مانگ ہی لیا ہے، لہذا اب اس میں کیا اشکال ہے. ارشاد فرمایا کہ دین میں محنت تو کم ہے اور ثمرہ زیادہ، دین میں محنت کم ہے اس کا نفع زیادہ ہے، بخلاف دنیا میں محنت زیادہ ہے اور پھل اس کا کم ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، انسان دنیا میں محنت لیکن پتہ نہیں چلتا، دنیا میں محنت کرتا ہے، خوب کرتا ہے، اس کی بنسبت دین میں اتنی محنت نہیں ہے، بہت آسانی ہے۔ اب یہی مثال سمجھ لیجئے کہ دنیا کی محنت کے لیے آدمی کو پورا دن لگانا پڑتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتا ہے، چاہے وہ دکان کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں ہو، تب جا کر کچھ ملتا ہے۔ اور دین میں اللہ نے عبادت رکھی کتنی مختصر رکھی ہے، آپ انداز کر لیجئے کہ 5 وقت کی نمازوں میں مشکل سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، کوئی اور اہتمام کرے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، باقی سارے اوقات خالی ہیں۔ اور اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھو، محنت کم ہوئی اور ثمرہ اور نفع زیادہ ملا۔ اب رمضان کا روزہ ہے، 11 مہینے کام نہیں ہے، 1 مہینہ روزے کا کام ہے، اور پھر اس میں بھی کیا ہے کہ آدھا روزہ ہے آدھا کھانا ہے، تو سمجھو 15 دن، بہت سے بہت روزہ بنا 15 دن کا، 360 دن میں 15 دن روزے کی حالت میں گزرے، باقی سارے دن۔ اور جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے کہتے ہیں بھائی روزے دار انسان ہے۔ زکوٰۃ دیکھ لو، 40 میں سے 1 حصہ ہے، تو 39 نہ دینا ہے اور 1 دینا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا، جو آدمی نے 1 مرتبہ دے دیا، جو آدمی نے زکوٰۃ دے دی 1 پاؤنڈ 40 میں، تو وہ شخص کہلائے کہ بھائی زکوٰۃ دینے والا ہے، اور زکوٰۃ دینے کا جو اجر و ثواب ہے، مال کی صفائی ہو جاتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، یہ ساری باتیں حاصل ہوگی۔ اسی طریقے پر حج کا مسئلہ تو اور بھی آسان ہے، 50-60 سال کی عمر میں 1 ہی بار حج فرض ہے۔ اب جس آدمی نے حج کر لیا، حاجی بن گیا، ساری زندگی کا حاجی ہے وہ، حج کیا 1 بار اور پوری زندگی میں 1 مہینہ، اور اب وہ ساری زندگی کے لیے حاجی صاحب کہلاتے ہیں۔ تو کتنی اللہ کی، دیکھو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ نیک نام بن گیا ان کا، نیک آدمی کہلا رہے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب حاجی صاحب ہیں۔ تو دین میں محنت کم اور پھل اور نفع زیادہ ہے، یہ تو دنیا والی بات، دین والی بات ہوئی، اور دنیا کا نفع تو ہوتا ہی ہے۔ جو انسان نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ و حج کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی خوب برکت عطا فرماتے ہیں، دنیا بھی اس کی مزے سے گزرتی ہے۔ اس مضمون کا ایک آخری حصہ فرمایا، مجاہدے کا ثمرہ اونچا رہتا ہے، جو انسان جتنا مجاہدہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے، اور ناز و نعم کا ثمرہ یعنی فائدہ نیچا رہتا ہے، کم رہتا ہے۔ کوئی انسان ناز و نعمتوں میں رہے، کوئی مجاہدہ نہ کرے، اس کو اتنا نفع نہیں، اور اس کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہوتا جتنا مجاہدہ کرنے والوں کا درجہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال بیان کی ہے، ایک مرتبہ کسی برتن میں تیل اور پانی 2 جمع ہو گئے، واقعی ہے مثالی زبان میں، تیل اور پانی جمع ہو گئے ایک ساتھ ایک برتن میں، تو تیل اوپر تھا پانی نیچے تھا۔ ظاہر بات ہے کسی پانی میں آپ تیل ڈالیں تو تیل اوپر رہے گا اور پانی نیچے رہے گا، تو پانی نے شکایت کی تیل سے کہ میاں تم ہمارے اوپر کیوں آ گئے، ہم اتنے صاف شفاف ہیں اور ہم کو لوگ پیتے ہیں، اہتمام سے رکھتے ہیں، اور تم اوپر ہمارے سر پر مسلط ہو۔ تب سنیے وہ بات، پانی نے کہا کیا بات ہے، جب تم ساتھ ہوتے ہو تو میں نیچے رہتا ہوں تو اوپر، حالانکہ میں پانی ہوں، پانی کی صفت یہ کہ صاف ستھرا ہوتا ہے، طاہر مطہر ہوتا ہے، خود بھی پاک دوسروں کو مطہر، دوسروں کو پاک کرنے والا ہوتا ہے، اور روشن خوبصورت ہوتا ہے، ساری صفتیں موجود ہیں پانی میں، اور تو میلا اور جس پر گرے اسے بھی میلا کر دے، کوئی چیز اس سے دھوئی نہیں جا سکتی، تو چاہیے یہ تھا کہ تو نیچے ہوتا میں اوپر ہوتا، مگر معاملہ برعکس ہے۔ تو تیل نے جواب دیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، مگر تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا۔ تیل کہتا ہے تم نے کوئی مجاہدہ، ہمیشہ ناز و نعمت میں رہے بچپن سے اب تک، بچپن میں فرشتے آسمان سے اتار کر بڑے اکرام سے لائے، پھر عزت کے ساتھ لوگوں نے تمہیں برتنوں میں رکھا، بڑی رغبت سے نوش کیا یعنی پیا، دھوپ سے تمہاری حفاظت کی جاتی ہے، میل کچیل گرد و غبار سے تمہیں بچایا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے مطلب ہی کو، لیکن بہرحال تمہیں ہمیشہ عزت اور ناز ہی میں دیکھا ہے، اور ہم نے جب سے ہماری ابتدا ہوئی ہمیشہ مصیبتیں ہی جھیلی ہیں۔ دیکھو تیل جو ہے ہمیشہ بیج سے نکلتا ہے، بیج کو کیا کہتے ہیں؟ سیدھ، سیدھ سے نکلتا ہے، کسی کا بھی ہو۔ اب وہ سیدھ جو ہے سرسوں کا لے لو، یا جیسے ہمارے انڈیا میں چلتا ہے کیا وہ آتا ہے، مونگ پھلی کہتے ہیں گجرات میں، یا پھر پھولوں کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مصیبت کا یہ سامنا پڑا کہ سینکڑوں من مٹی ہمارے اوپر ڈالی گئی، سینے پر پتھر رکھا، پھر جگر شق ہوا، پھر زمین توڑ کر ہم باہر نکلے تو آفتاب کی تیزی نے جگر ہمارا بھون دیا، پھر جب کچھ بڑے ہوئے تو دراتی سے کاٹا گیا، پھر زیر و زبر اونچے نیچے کیا گیا، بیلوں کے کھروں میں روندا گیا، اور پھر مصیبت یہ ہوئی کہ کولوں میں ڈال کر جسے پیستے ہیں، جیسے مشین ہوتی گرائنڈ، جو کچلا ہے تو جگر پاش پاش کر دیا۔ اس طرح ہمارا وجود وہ تیل اسی طرح بنتا ہے۔ میں نے اختصار سے پڑھ دیا جلدی۔ عمر بھر مجاہدوں میں گزری، سو مجاہدے کا یہ فائدہ ملا کہ ہم اوپر ہیں اور تم نیچے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی خاطر مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہدہ مانگنا تو نہیں ہے، لیکن جب مجاہدہ آ جائے تو پھر مجاہدہ کرنا بھی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ مجاہدے پر اللہ کی معیت حاصل ہوتی، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کچھ سنتیں وغیرہ بیان کی تھی، اس میں حضرت شاہ کے مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون ہے، وہ سنا دیتے۔ فرمایا دین پر ثابت قدم رہنے کا آسان نسخہ، دین پر انسان کیسے جمتا ہے، کیسے جم سکتا ہے، کس طرح جمع جائے، اس کا ایک آسان نسخہ، تین باتیں ارشاد فرمائی۔ جو شخص چاہتا ہو، اور یہ بات حضرت حکیم الامت تھانوی ہی کی ہے جس کو حضرت نے آسان انداز میں نقل کیا، جو شخص چاہتا ہو کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو، مجھے ایمان پر موت آئے، میں کافر نہ مروں، اس کو تین عمل کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، موجودہ حاصل شدہ ایمان پر شکر ادا کرو، اللہ نے جو ایمان دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں ایمان دیا، آپ نے ہمیں اسلام دیا، ایمان و اسلام کی دولت بہت بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ایمان ہے جو آخرت میں کام آئے گا، ایسا کام آئے گا، اللہ اکبر، ساری تکلیفوں سے نجات دے دے گا، ورنہ یہ ایمان نہیں تو ساری مصیبتیں سامنے کھڑی، اللہ ہی بچائے، اس مصیبت کے تصور سے بھی اللہ بچائے۔ نمبر دو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھا کرو، اکثروں کو یاد ہوتی ہے، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت ہی جامع دعائیں ہیں، اسی طرح یہ بھی بہت جامع دعا ہے، اس میں ایمان پر خاتمے کی دعا ہے۔ کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرما، دلوں کو تیڑا نہ کیجئے، تنگ نہ کیجئے۔ نمبر تین، اہل اللہ کی صحبت میں آنا جانا رکھو۔ حکیم الامت نے دلیل بیان نہیں فرمائی لیکن مرقات میں مجھے دلیل مل گئی۔ حضرت فرماتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت اور اہل اللہ کی محبت کی برکت سے حسن خاتمہ کی بشارت مل گئی ہے۔ اب ان اللہ والوں کی محبت کی پانچ علامات ہیں، اگر یہ ہوں گی تو سمجھو کہ اللہ والے سے تمہاری محبت ہے۔ اس کو بھی اختصار سے بیان کر لیتا ہوں۔ نمبر ایک، لا یحبہ لغرض، کسی غرض کے لیے محبت نہ کرے۔ محبت غرض سے مراد دنیاوی اغراض، دنیا کے مقاصد ہوتے ہیں بہت سے، اپنا کام بنانا یا جیسے لکھتے ہیں تعویذ مانگنا، کوئی بھی کام پریشان ہو کبھی تعویذ دے دو، فلاں کام کے لیے دعا کر دو، وہ دنیاوی اغراض ہوتی ہے۔ تو یہ اغراض لا یحب، یہ غرض تو ہوتی ہے دین کی، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ لا یحبہ لغرض، کسی غرض کے لیے محبت نہ کرے۔ نمبر دو، ولا یحب لعرض، عرض عین کے ساتھ، کسی سامان، دنیوی سامان کے لیے، مال و متاع کے لیے، پیسے کے لیے محبت نہ کرے۔ ولا عوض، اور کسی معاوضے کی تمنا میں آدمی محبت نہ کرے کہ میں کچھ جاتا رہوں گا تو مجھے کچھ بھی ملے گا۔ ولا یشوب محبت حظ دنیوی، محبت میں کوئی دنیوی لذت شامل نہ ہو۔ ولا امر بشری، اور کوئی انسانی بشری تقاضا شامل، سب میں دنیا ہی دنیا ہے۔ بات خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں سے دوستی رکھے اس نیت سے کہ ہمارے اندر دین پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر اللہ کی محبت کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اس میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں ہیں ہر کتاب میں ماشاءاللہ بیان کرنے کی۔ نماز میں چند مکروہات لکھے ہیں، اور یہ حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بڑے علماء میں ہیں، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے مہتمم بھی ہیں اور صاحب نسبت مشائخ میں ہیں، معتبر کتاب ہے۔ فرمایا نماز کی سنتیں پہلے بیان کر دی گئی، اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، سنت کے خلاف جو نماز پڑھی جاتی ہے تو مکروہ ہوتی ہے۔ مثلاً تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مردوں کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، یہاں تک، یہ کان کی لو ہو گئی، اب اس سے اوپر کوئی آدمی اٹھائے، یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، سر سے اوپر ہاتھ لے جائے یا بالکل نیچے ہاتھ اٹھائے تو یہ مکروہ ہوگا۔ رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا مسنون ہے، نہ بالکل جھک جائے اندر کی طرف، نہ بالکل اٹھا رہے اونٹ کی گردن کی طرح، بلکہ اپنی کمر اور اپنی پشت پیٹھ، اپنی پیٹھ اور اپنی پچھلے حصے کو بالکل برابر رکھے ایک سطح پر، ایسی سر بھی۔ اسی طرح ایک بات لکھی ہے، ایسے چست کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جن سے جو ستر واجب ہے ان اعضاء میں سے کسی عضو کی شکل اور بناوٹ اور عضو کا ابھار ظاہر ہو، یہ بھی سخت مکروہ ہے۔ جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جیسے پتلون لوگ پہنتے ہیں، کوٹ پتلون پہن کر آگے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں نامناسب شکل محسوس ہوتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ برا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نائٹی میں نماز پڑھنے چلے آتے ہیں۔ نائٹی جانتے ہو نا، وہ جو پائجامہ رات کو پہنا جاتا ہے، وہ تو بالکل جسم سے لگا رہتا ہے، اسی میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر سجدے میں جاتے ہیں تو بہت کچھ محسوس ہو جاتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں تو خیر یہ بدعت نہیں آئی، وہ بھی غلط ہے۔ اصل تو یہ کہ لباس خود انسان کا اپنا ایسا ہونا چاہیے جس میں سطر کے مقام خاص طور پر چھپے رہیں. لیکن ساؤتھ افریقہ میں یہ بیماری لگ گئی کہ وہاں دیکھا ہر مسجد میں جیسے ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں عربی جبے بھی لگے رہتے ہیں 10-15 وہ بھی کھلے ہوئے ہیں. بس آدمی آیا شرٹ پینٹ میں اور وہ لگایا اور نماز پڑھ رہا ہے, مانو تھا کوئی بہت بڑے بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی غلط وہ بھی غلط. نہ ٹوپی مسجد میں, یہاں بھی پہلے رکھتے تھے, ساری اٹھا کے میں پھینک دیتا تھا. کوئی نہ کوئی آ کر ٹوپیاں رکھ دیتا تھا, پرانی میلی کچیلی جس کا کوئی دھونے والا بھی نہ ہو. وہ حضرات بڑے بڑے عمرا آتے ہیں, اپنے سر پر تاج سمجھ کر رکھتے ہیں. یہ بیماری یہاں بھی تھی پہلے, کئی مرتبہ آیا. بس اس کے بعد کبھی جب زیادہ جمع ہوا تو بن میں ڈال دیتا تھا. اس طرح کئی مرتبہ کیا, اب الحمدللہ یہ بدعت ختم ہو گئی. تو نہ ٹوپی رکھی جائے نہ اس طرح کے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اپنا لباس پہن کر. خضو زینتکم عندکم, دیکھو ابھی ذہن میں بات آئی, زینتکم اپنی زینت خطاب ہے, یعنی تم اپنی زینت لے کر آؤ اور اس کو استعمال کرو. یہ نہیں کہ مسجد میں سارا انتظام ہو جائے, ورنہ آئندہ لنگی بھی رکھنی پڑے گی. اپنا لباس خود آدمی اختیار کرے, چوائس کرے, چھوٹی ہے بڑی ہے, ورنہ ٹوپی جس طرح جائے الٹی سیدھی لوگ پہن لیتے تھے, بہت عجیب و غریب شکلیں معلوم ہوتی تھی اس وقت. دونوں کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. آج کل لباس ایسے پہنے جا رہے ہیں, کوہنیاں کھلی ہوتی ہیں, ایسے لباس میں نماز نہ پڑھنی چاہیے. اگر کبھی کوہنیاں کھلی رہ جائے اور آستین بڑی ہے تو نماز ہی میں عمل قلیل کے ذریعے سے آستین کو نیچے کر دینا چاہیے. اسی طرح ایک بات اور ہے, آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا فیشن چل رہا ہے. بعض لوگ ٹوپی پہننے میں اہانت سمجھتے ہیں, جبکہ ٹوپی نہ پہننا فساق کا شعار بن چکا ہے. اس لیے آج کل خاص طور پر نماز میں ٹوپی پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے. روایات سے ثابت ہے کہ عام حالات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹوپی یا عمامہ پہننے کا اہتمام فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اوقات سر مبارک کو کپڑے سے ڈھانک کر رکھا کرتے. کپڑے سے مراد یہ رومال, یہ جیسے رومال میں نے اوڑا ہے الحمدللہ. ایک مرتبہ مجھے بھی فکر تھی کہ یہ کہاں سے سنت نکلی ہے, تو یہ حدیث جب مل گئی اطمینان ہو گیا. کانا یکثر القناع, یہ حدیث میں ترمذی میں بھی آ چکی ہے. اکثر اوقات سر مبارک کو کپڑے سے ڈھانک کر رکھنے کا ثبوت اس سے ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے. آگے فرماتے ہیں, یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابہ کرام ننگے سر نماز پڑھتے رہے ہوں. پورے لباس کا ایک جز ٹوپی یا امامہ بھی ہے. جب لباس کا تذکرہ آ گیا تو الگ سے امامہ یا ٹوپی کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے فقہاء کرام نے ننگے سر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ, پڑھنے کچھ کہا ہے.
باب الضحى, ایک حدیث میں آیا ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للجنة باب الضحى فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الضحى چاش کی نماز والا دروازہ ہے. قیامت کے دن ایک فرشتہ آواز لگائے گا, وہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت یا اشراق کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے, یہ تمہارا دروازہ ہے, تم لوگ خدا کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. باب التوبہ, ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب التوبہ, توبہ کا اہتمام کرنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. اور ایک دروازے کا نام ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصہ پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے اسی دروازے سے جنت میں جائیں گے، اور ایک دروازے کا نام ہے باب الراضین، خدا کے فیصلے پر راضی رہنے والے مؤمنین اسی دروازے سے بلائے جائیں گے۔ اس آٹھویں دروازے کا نام بعض روایتوں میں باب الایمن بھی آیا ہے، عن قریب اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں چونکہ تمام خوبیاں کامل طور پر پائی جاتی تھی، اس لیے انہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعزاز و اکرام کا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کون سے شخص روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں ایک ہی دن یہ چاروں باتیں جمع ہو جائے، وہ بلا حساب و کتاب آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے دروازوں کی وسعت۔ جنت کے دروازے بے انتہا لمبے چوڑے ہیں، مگر پھر بھی قیامت کے دن لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے تنگ محسوس ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شفاعت سے متعلق ایک لمبی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، اپنی امت کے ان افراد کو جن پر کوئی حساب نہیں، باب الایمن سے جنت میں داخل کیجیے، اور باقی دروازے سے داخل ہونے میں دوسرے بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کی مسافت ہے۔ حجر بحرین کی راجدھانی اور مشہور شہر ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ یمن میں بحرین کے قریب ایک شہر تھا، مگر موجودہ محققین کے نزدیک عرب کا مشرقی ساحل جو احساء کہلاتا ہے، پہلے یہی علاقہ حجر کے نام سے موسوم تھا اور اسی کو بحرین کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کے دو بازوؤں کے درمیان 7 برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس کی چوڑائی بہترین شہ سوار کے 3 سالہ مسافت کے برابر ہوگی، پھر بھی لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے وقت اتنی تنگی محسوس کریں گے کہ ان کے کندھے بیچ رہے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے، امیر بصرہ حضرت عتبہ بن غزوان کا بیان ہے کہ میرے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا گیا کہ جنت کے دروازوں کے دو بازوؤں کے درمیان 40 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ اتنی وسعت و کشادگی کے باوجود لوگوں کی بھیڑ سے دروازہ کھچاکھچ بھرا ہوگا۔ فائدہ، ان روایات میں جنت کے دروازوں کی چوڑائی کے بارے میں الگ الگ مسافت بیان فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ مراد کوئی خاص مسافت نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ہونا مراد ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داخل ہونے والوں کی تعداد کے اعتبار سے چوڑائی کی الگ الگ مقدار بیان کی گئی ہو، کہ جس دروازے سے کم لوگ داخل ہوں گے وہ دیکھنے میں زیادہ چوڑا معلوم ہوگا، اور جس سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے وہ لمبا چوڑا ہونے کے باوجود دیکھنے میں انتہائی تنگ محسوس ہوگا، مگر حقیقت میں سب کی مسافت برابر ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کم چوڑائی بتائی گئی ہو، بعد میں زیادہ بتلائی گئی ہو۔ حافظ ابن القیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے اوپر نیچے بہت سے درجات ہیں، اوپر کا ہر درجہ نیچے کے درجے سے بڑا ہے، اور اس کا دروازہ بھی نیچے کے دروازے سے بڑا ہے۔